بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اسفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم کتاب پاکستان ناگزیر تھا کا پارٹ 17 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے مصنف سید حسن ریاض ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں اسفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. ہم نے پاک ہاتھوں سے کام کیا. صرف مسلم لیگ ہی ایک وہ پارٹی ہے جو اس گفت و شنید سے عزت کے ساتھ باہر آئی اور اس کے ہاتھ صاف ستھرے تھے. مشن نے عبوری گورنمنٹ کے معاملے میں عہد شکنی کی. مشن اس وقت مروب ہے اور مفلوج ہے. کانگریس نے وہ طریقے اختیار کیے جن پر معمولی آدمی بھی شرماتا. تم میں خطاب با کانگریس اتنی مقبولیت بھی نہیں. تم میں اتنا بھی احساس وقار نہیں اور تم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم یہ تجاویز اس وقت سے منظور نہیں کر سکتے, اس وجہ سے منظور نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے بنیادی اصولوں کے خلاف ہیں. اس کے بعد قائد اعظم نے وائسرائے سے اس کے متعلق صاف جواب کا مطالبہ کیا کہ کیا 24 جون کی شب میں کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے طویل المیاد اور قصیر المیاد دونوں منصوبوں کو مسترد نہیں کر دیا تھا, اور کیا 25 جون کی صبح کو وہ سر اسٹیفرڈ, جو کبھی تھکتے ہی نہیں, مسٹر گاندھی کو ہموار کرنے کے لیے بھنگی کالونی میں نہیں گئے تھے؟ بظاہر ان کو وہاں زیادہ کامیابی نہیں ہوئی. وہ واپس آئے اور لارڈ پیتھک لارنس کو مسٹر ولب بھائی پٹیل کے پیچھے لگا دیا جو کانگریس کے زور آور آدمی ہیں. انہوں نے مسٹر پٹیل کو راستے میں پکڑا اور اپنے گھر لے گئے, اور وہاں انہوں نے ایک ترکیب نکالی. کانگریس کو اس پر رضامند کیا گیا کہ وہ اپنی ہی تعبیرات اور تحفظات کے مطابق بعید المیعاد تجویز منظور کر لے اور مشن عبوری حکومت کی وہ اسکیم ترک کر دے گا جو 16 جون کو شائع ہوئی ہے. اس کا کانگریس کو یقین دلایا گیا. ان سب سے یہ ثابت ہو رہا ہے اور بلا شائبہ و شک کہ ہندوستان کے مسئلے کا حل صرف پاکستان ہے. مسلسل 3 روز غور و بحث کے بعد کونسل آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنے 28 جولائی کے مشہور ریزولوشن میں یہ کہا کہ وزارتی وفد اور وائسرائے نے مل کر اور الگ الگ کئی دفعہ یہ بیان کیا کہ اس کے لیے بنیادی اصول معین کر دیے گئے ہیں کہ بڑی پارٹیاں کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں شریک ہو سکیں, اور یہ اسکیم بغیر تعاون کی اسپرٹ کے کامیاب نہیں ہو سکتی. مگر کانگریس کے طرز عمل سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ حالات موجود نہیں ہیں جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کی کامیابی کے لیے شرط اول ہیں. پھر اس کے ساتھ یہ ایک اور حقیقت ہے کہ حکومت برطانیہ کی یہ پالیسی ہے کہ وہ مسلمان قوم اور دوسرے کمزور فرقوں کے مفاد, جن میں پست اقوام خاص ہیں, کانگریس کی خوشنودی پر قربان کر دے. مشن اور وائسرائے جس طرح اپنے ان تحریری اور زبانی وعدوں اور یقین دہانیوں کے خلاف کر رہے ہیں جو وقتاً فوقتاً انہوں نے مسلمانوں سے کیے ہیں, اس سے اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہا ہے کہ ان حالات میں مسلمانوں کے لیے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں شریک ہونا خطرناک ہے. اس ریزولیوشن کے ذریعے مسلم لیگ نے وزارتی وفد کے منصوبے کی منظوری واپس لے لی. صدر مسلم لیگ نے 6 جون 1946 کو اس واقعے سے وفد کو مطلع کر دیا. اسی اجلاس کے دوسرے ریزولیوشن میں مسلم لیگ نے مسلم ہندوستان کے اس عزم کا اعلان کیا کہ اب اس کو اس وقت تک قرار نہ آئے گا کہ وہ پاکستان کی خود مختار اور متعلقاً با اختیار دولت قائم کر لے, اور وہ اس کی ہر کوشش کی مخالفت اور مقابلہ کرے گا جو مسلم لیگ کی منظوری اور رضامندی کے بغیر دستور وضع کرنے کی غرض سے کوئی نظام قائم کرے یا کوئی دوسرا دستور مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی, خواہ وہ دستور طویل المیاد ہو یا قصیر المیاد ہو یا مرکز میں کوئی عبوری حکومت قائم کرنے کے لیے ہو. آخر میں کونسل آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنے اس یقین کا اعلان کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان حاصل کرنے کے لیے, اپنے منصفانہ حقوق کا دعویٰ کرنے کے لیے, اپنی عزت برقرار رکھنے کے لیے اور موجودہ برطانوی غلامی اور مستقبل کے اس ہندو تسلط سے نجات حاصل کرنے کے لیے جس کے منصوبے بن رہے ہیں, راست اقدام ڈائریکٹ ایکشن کیا جائے. اور اس نے مسلم قوم سے اپیل کی کہ اپنی نمائندہ اور مختار انجمن مسلم لیگ کی پشت پر متحد ہو کر کھڑی ہو جائے اور ہر قربانی کے لیے تیار رہے. حکومت برطانیہ کے طرز عمل کے خلاف علامتی احتجاج کے طور پر مسلم لیگ نے مسلمانوں سے فرمائش کی کہ وہ برطانیہ کے عطا کیے ہوئے خطابات واپس کر دیں, اور اسی جلسے میں خطابات واپس کیے گئے. اس کے بعد یہ ہوا کہ کانگریس کے دوسرے لیڈر یہ سمجھتے کہ پنڈت جواہر لال نہرو کے اس بیان کے کیا نتائج ہیں جو 10 جولائی کو انہوں نے اخباری نمائندوں کی کانفرنس میں دیا تھا. कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का जलसा तलब किया गया जो 8 अगस्त को मुनक्किद हुआ। कांग्रेस कमेटी इस चक्कर में थी कि अगर ये ऐलान किया जाए कि वो सदर ने गलत बयान दिया तो सदर और कांग्रेस दोनों के वक़ार को सदमा पहुंचता है। अगर वज़ारती वफ़द की स्कीम से दस्तबरदार हो जाए तो जो फ़वाद इससे हासिल होने वाले हैं इनसे महरूमी होगी। लिहाजा वर्किंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उसने ये कह दिया कि कांग्रेस ने वज़ारती वफ़द की स्कीम पूरी की पूरी मंजूर की है और वर्किंग कमेटी ने मुस्लिम लीग से ये अपील की कि वो तआवुन करें, मगर ये तब्दील अल्फाज रेजोल्यूशन में और सब वही था जो कांग्रेस कमेटी के रेजोल्यूशन में कहा गया था। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के इस रेजोल्यूशन की तरफ कोई इतना नहीं किया, लेकिन लॉर्ड वीवल और वज़ारती वफ़द के लिए इसमें सब कुछ था। इस दौरान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन होते रहे, आखिर जुलाई में वो मुकम्मल हो गए। मुस्लिम लीग ने 78 नशिस्तों में से 73 जीत लीं। कांग्रेस ने 9 के अलावा तमाम गैर मुस्लिम नशिस्तों पर कब्ज़ा किया। आसाम और बंगाल में यूरोपियन अरकान ने इस वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंतखाबात में शिरकत नहीं की कि कांग्रेस ने इनके इस हक़ से इनकार किया था। दूसरी वजह के बिना पर सिखों की नशस्तें भी खाली रहीं और इस पर गुफ्तगू हो रही थी कि रियासत के 13 अरकान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्यों कर आएँ। उबूरी हुकूमत के क़याम की कोशिश। इसी दौरान में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इंतखाबात हो रहे थे, वायसराय ने बजाय खबरगीर गवर्नमेंट के उबूरी हुकूमत कायम करने का इरादा किया। वज़ीर हिंद से मरासलत की और ये मसला इनके दरमियान तय हो गया। 22 जुलाई को वायसराय ने सदर मुस्लिम लीग और सदर कांग्रेस को एक ही मजमून के खतूत लिखे। इस ख़त में सबसे पहली शर्त ये थी कि जब तक वायसराय सदर मुस्लिम लीग और सदर कांग्रेस के दरमियान इत्तेफाक़ की कोई बुनियाद ना पैदा हो जाए, इस गुफ्तगू और ख़तो किताबत का कोई ऐलान ना किया जाए। इसके बाद ये बातें थीं जो ज़ेल में दर्ज हैं। अलिफ़, उबूरी हुकूमत 14 अरकान पर मुश्तमिल होगी। बे, कांग्रेस 6 अरकान नामज़द करेगी, इन्हीं में पस्त अक़वाम का भी एक नुमाइंदा होगा। 5 अरकान मुस्लिम लीग नामज़द करेगी। अक़लियतों के 3 नुमाइंदे वायसराय नामज़द करेंगे, इन में से एक जगह सिख के लिए महफूज रहेगी। कांग्रेस या मुस्लिम लीग को यह आज़ादी हासिल नहीं होगी कि दूसरी पार्टी के पेश किए हुए नामों पर एतराज़ करें, बशर्ते कि वायसराय इनको मंजूर कर लें। जीम, ये मसला कि अरकान के दरमियान शोबों की तकसीम क्यों कर होगी, इस वक्त तय होगा जब पार्टियां गवर्नमेंट में शामिल होने के लिए रजामंद हो जाएंगी और अपने नाम पेश कर देंगी। दाल, ख़ास तौर पर कांग्रेस को वायसराय ने यह लिखा कि उबूरी हुकूमत के मरतबे और हैसियत के मुतालिक जिन बातों का मैंने 30 मई को मौलाना आज़ाद को यकीन दिलाया था वो इसी तरह कायम हैं। मैं ऐसे दस्तूरुल अमल कन्वेंशन का खैर मकदम करूँगा अगर वो कांग्रेस की तरफ से बतबीब खातिर पेश हो कि फ़िरका वाराना मसाइल सिर्फ 2 बड़ी पार्टियों की रजामंदी से फैसल हो सकते हैं। ये कभी ख्याल नहीं हुआ कि इसको बाज़ाब्ता शर्त करार दिया जाए, क्योंकि दर हकीकत मखलूत गवर्नमेंट सिवाय बाहमी रजामंदी के और किसी बुनियाद पर नहीं चल सकती। वायसराय की तरफ से कांग्रेस की खिदमत में ये इस पर एक किस्म की माजरत थी कि वो एक दफ़ा इस मामले में मुसलमानों के साथ इंसाफ करने के लिए आमादा हो गए थे। 23 जुलाई को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वायसराय के ख़त का जवाब ये दिया कि 30 मई के ख़त में वायसराय ने आज़ाद को जो कुछ लिखा था वो कांग्रेस के लिए काबिल इत्मीनान ना था। कांग्रेस की नज़र में इसकी बड़ी अहमियत थी कि गवर्नमेंट अमल में आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हो, इसे गवर्नर जनरल के ताबे नहीं होना चाहिए। गवर्नर जनरल बस आइनी सरे हुकूमत की हैसियत से रहे, ये भी मुनासिब नहीं है कि वो अकलियतों के नुमाइंदे चुने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वायसराय के ख़त की शरायत के मुताबिक गवर्नमेंट की तश्कील करने से इनकार किया और कांग्रेस की तरफ से ये मुतालबा किया कि वो सियासी ख़ुद मुख्तारी का मसला पहले तय करना चाहती है। पंडित जवाहरलाल ने यह ख़त इस जोम में लिखा कि लेबर गवर्नमेंट हर हाल में कांग्रेस ही की तायद करेगी। इसके फौरन बाद ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वो रेजोल्यूशन सामने आ गए जिनमें उसने वजारती मिशन के दोनों मंसूबों को मुस्तरद किया था और डायरेक्ट एक्शन का ऐलान। हर ज़माने में कांग्रेस की तरफ से ये प्रोपेगेंडा रहा कि हुकूमत बरतानिया मुसलमानों की तरफदार है और बरतानिया ही मुसलमानों को ये तरगीब देती है कि वो कांग्रेस के मुकाबले में अपनी जुदागाना हुकूक का दावा करें। جو مسلمان کانگریس سے اور ہندوؤں سے مروب تھے یا جن کی اغراض ان سے وابستہ تھیں، ہندوؤں کے اس پروپیگنڈے کو تقویت دیتے رہے۔ لیکن آزادی اور اختیار کی جد و جہد کے ہر معاملے میں یہ ثابت ہوا کہ برطانیہ ہندوؤں کی اور کانگریس کی دوست اور مسلمانوں کی مخالف ہے۔ 1942 میں جب ہندوستان اور برطانیہ کے درمیان سیاسی اختیار کے انتقال کے لیے گفت و شنید ہو رہی تھی، کانگریس نے سول نامتابعت کی اور مسلم لیگ نے مسلمانوں کو اپنے زیر اثر صوبائی حکومتوں کو اس لیے آزاد کر دیا کہ وہ اہتمام جنگ میں برطانیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ مسلم لیگ نے بار بار پیشکش کی کہ اگر اختیار اور ذمہ داری کے ساتھ اس کو موقع دیا جائے تو وہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کر مرکز میں حکومت قائم کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر وائسرائے نے اور گورنمنٹ اور حکومت برطانیہ نے یہ کسی طرح منظور نہ کیا۔ اب جو مسلم لیگ نے ڈائریکٹ ایکشن کا اعلان کیا تو کانگریس کی طرف سے اس تمرد کے باوجود کہ وہ وائسرائے کا کوئی اختیار گوارا کرنے کو تیار نہ تھی، حکومت برطانیہ اس طرف مائل ہوئی کہ عبوری حکومت تنہا کانگریس کے حوالے کر دی جائے۔ لارڈ ویول کا 22 جولائی کا ایک خط ان تمام سابقہ وعدوں اور قراردادوں کے خلاف تھا۔ اس میں انہوں نے عبوری حکومت کے لیے تمام سابقہ بنیادوں کو اس طرح تبدیل کر دیا کہ بجائے مساوات کے مسلم لیگ کو اقلیت کی حیثیت دی گئی اور مسلمانوں کے مفاد کے تحفظ کے لیے جو دفاع تھی اس کو حذف کر دیا گیا۔ قائد اعظم نے 31 اگست کو اس خط کا جواب دیا جس میں ان تمام باتوں کی شکایت کی اور یہ صاف کہہ دیا کہ میری ورکنگ کمیٹی یہ تجاویز ہرگز منظور نہیں کرے گی۔ لارڈ ویول کا غیر مدبرانہ فیصلہ۔ وائسرائے کو عالمگیر جنگ کے دوران میں عوامی حکومت کی ضرورت محسوس نہ ہوئی، ان کو کانگریس کے اس شدید ایجیٹیشن کے زمانے میں عوامی گورنمنٹ کی ضرورت محسوس نہ ہوئی جب کانگریس کے لوگ ریلوں کی پٹریاں اکھاڑ رہے تھے، سرکاری عمارتوں میں آگ لگا رہے تھے، سرکاری ملازمین پر حملے کر رہے تھے اور انہوں نے ملک میں انتشار برپا کر رکھا تھا۔ مگر اب کے مسلم لیگ نے ڈائریکٹ ایکشن کا فیصلہ کیا، حکومت برطانیہ کے فیلڈ مارشل وائسرائے کو ضرورت محسوس ہوئی کہ عوام پسند نیابی حکومت قائم کریں تاکہ لوگوں میں اعتماد پیدا ہو جائے۔ لوگوں میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے عوامی حکومت کی ضرورت تھی یا اس کے لیے کہ کانگریس سے اور ہندوؤں سے مسلمانوں کا سر کچلوایا جائے؟ 6 اگست کو وائسرائے نے حکومت برطانیہ کی منظوری سے پنڈت جواہر لال نہرو کو خط لکھا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان یقین دہانیوں کی بنا پر جو میں نے اپنے خط مورخہ 30 جون بنام ابوالکلام آزاد میں درج کی ہیں، آپ کو حکومت قائم کرنے کی دعوت دوں۔ یہ طے کرنا آپ کا کام ہے کہ پہلے ان تجاویز پر مسٹر جنہ سے گفتگو کر لیں۔ اگر آپ مسٹر جنہ سے فیصلہ کر سکیں تو مجھ کو اس سے مسرت ہوگی، کیونکہ اس سے آپ بھی اتفاق کریں گے کہ اس نازک زمانے میں مخلوط حکومت ہندوستان کی خدمت زیادہ اچھے طرح کر سکے گی۔ وائسرائے نے یہ امید بھی ظاہر کی کہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی ستمبر کے پہلے ہفتے میں شروع ہو جائے گی، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ مسلم لیگ کے ریزولوشن سے جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس پر ضرور غور کر لیا جائے۔ 2 روز بعد وائسرائے نے قائد اعظم کے خط مورخہ 31 جولائی کا جواب دیا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ آپ کے خط کے تمام نکات کا جواب دینے سے کوئی فائدہ نہیں، مگر یہ 6-5-3 کا تناسب وہی ہے جو مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی آخر جون میں منظور کر چکی ہے۔ میں نے مسلم لیگ کے 29 جولائی کے ریزولوشن کا لحاظ رکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ کانگریس کو عبوری حکومت قائم کرنے کی دعوت دوں، اور اگر وہ مخلوط وزارت کے لیے معقول پیشکش کرے تو مجھے اعتماد ہے کہ مسٹر جنہ اسے منظور کر لیں گے۔ 18 اگست کو وردھا میں کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کا جلسہ ہوا۔ وائسرائے نے اپنے اختیارات اور مرتبے میں کوئی کمی نہیں کی، وزارتی وفد کے منصوبے کی وہی شرائط رہیں جو پہلے تھیں، عبوری حکومت کے سیاسی اور آئینی مرتبے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، مگر کانگریس نے وائسرائے کی پیشکش بلا چوچرا منظور کر لی۔ اس پیشکش سے کانگریس کی وہ خاص غرض پوری ہو گئی کہ تنہا اسی کو گورنمنٹ بنانے کا موقع ملے، اگر مسلم لیگ اس میں شریک بھی ہو تو اسی کی دعوت پر اور اسی کی شرائط پر۔ سکھوں نے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے انتخاب میں اس وجہ سے حصہ نہیں لیا تھا کہ پنجاب میں وہ اپنے آپ کو بڑا صاحب اہمیت سمجھتے تھے، ان کو یہ پسند نہیں تھا کہ مسلم اکثریت کے صوبوں کے مجموعے میں پنجاب کو رکھا جائے، اور رکھا گیا تو وہ علاقے الگ کیوں نہیں کیے گئے جن میں سکھوں کی اکثریت تھی۔ انہوں نے وزیر اعظم برطانیہ سے درخواست کی کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کریں، مگر وزیر اعظم نے غور کرنے کے بعد یہ فیصلہ دے دیا کہ وہ سکھوں کی خاطر وزارتی مشن کی اسکیم میں ترمیم نہیں کر سکتے۔ अब जो कांग्रेस को इख्तियार मिला तो वर्किंग कमेटी ने अपने रेजोल्यूशन में सिखों को ये यकीन दिलाया कि पंजाब में इनके हकूक की हिफाजत के लिए वो इनकी पूरी तायद करेगी। तीसरे रेजोल्यूशन में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से ये दरख्वास्त की कि वो अबूरी हुकूमत और कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली से तआवुन करें, मगर इस रेजोल्यूशन में वजारती मिशन की स्कीम और कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के मुतालिक उसने अपने तमाम उन्हीं ख्यालात का अयादा किया जो वो साबिका रेजोल्यूशन में बयान कर चुकी थी, और इन्हीं शरायत व क्यूद के साथ जिनके साफ माना ये थे कि कांग्रेस ने 16 मई की स्कीम मंजूर नहीं की और अपनी शरायत और ताबीरात के मुताबिक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में इसलिए शरीक हो रही थी कि सूबों की मजमुआ बंदी को मनसूख और तमाम मसाइल का फैसला हिंदू अक्सरियत के ज़ोर से करें। कायदे आज़म को कांग्रेस के इस रेजोल्यूशन से इत्मीनान नहीं हुआ, और कैसे होता। उन्होंने 13 अगस्त को कांग्रेस कमेटी के रेजोल्यूशन पर बयान दिया जिसका खुलासा हसब ज़ेल है। इस रेजोल्यूशन में भी कांग्रेस ने 16 मई के बयान की तमाम शरायत की खिलाफवर्जी करने का ऐलान किया है। पहली बात यह है कि इस ज़माने में जब आसाम की मजलिस वाज़ियाने क़ानून कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के लिए नुमाइंदों का इंतखाब कर रही थी, उसने कांग्रेस की हिदायत पर एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें कांग्रेस पार्टी के अरकान ही को नहीं बल्कि मजलिस वाज़ियाने क़ानून के मुसलमान मेंबरों को भी हुक्म दिया कि वो इब्तिदा ही से ग्रुप जीम ग्रुप के साथ कोई ताल्लुक़ ना रखें। 16 मई के बयान की एक बुनियादी दफ़ा की इस तरह कांग्रेस की तरफ से खिलाफ वर्जी हो चुकी है। वर्धा के इस रेजोल्यूशन में भी जो 10 अगस्त को मंजूर हुआ है सब इन ही बातों का अयादा है जो कांग्रेस इब्तिदा से कह रही है, सिर्फ अल्फाज बदले हुए हैं। सबसे पहले इसने ये कहा कि कमेटी वजारती मिशन के बयान की तजावीज़ मंजूर नहीं करती, मगर उसने स्कीम को पूरा कबूल किया है। इसने इसकी ये ताबीर की है कि स्कीम में जो तजाद और कोताहियां हैं इनको वो इसी उसूल के मुताबिक रफ़ा करेगी जो बयान में हैं। मसलन सूबाई आज़ादी एक लाजमी शर्त है, लिहाजा हर सूबे को फ़ैसला करने का हक़ है कि वो मुअय्यना ग्रुप में शरीक हो या ना हो। ताबीर का मामला इसी तरीके पर तय किया जाएगा जो बयान में मुअय्यन कर दिया गया है। ताबीरात का मसला कौन तय करेगा और वो कौन सा तरीक़ा है जो बयान की ताबीर मुअय्यन करने के लिए बयान में दर्ज किया गया है। कांग्रेस ने इस रेजोल्यूशन को ये कहकर ख़त्म कर दिया है कि वर्किंग कमेटी ने 26 जून को जो रेजोल्यूशन मंजूर किया था और जिसकी तौसीक कांग्रेस कमेटी ने की वो अपनी जगह कायम रहना चाहिए और इसी के मुताबिक वो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में काम करना चाहती है। इसलिए ये बिल्कुल वाज़े है कि कांग्रेस की रविश में इसके सिवा और कोई तब्दीली नहीं हुई है कि उसने ये कह दिया है कि इसने पूरी स्कीम मंजूर की है, लेकिन रेजोल्यूशन में जो कुछ इसके बाद है वो मजमुआ बंदी से इसकी मुखालफत और कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के लिए ख़ुद मुख्तारी के दावे का अयादा है, जिसके माने ये हैं कि वो 16 मई के बयान की शरायत की पाबंदी नहीं करेगी और इसके लिए आज़ाद होगी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में तमाम फ़ैसले कसरत राय से करें। मुझे खौफ है कि सूरत हाल वही है जो थी और हम वही हैं जहाँ थे। सदर कांग्रेस ने वायस राय की दावत कबूल कर ली। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के इजलास के बाद पंडित नेहरू ने वायसराय को मुतला किया कि उन्होंने वर्किंग कमेटी से मशवरा किया है और वो आर्जी कौमी गवर्नमेंट कायम करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस इसका खैर मकदम करेगी कि मुस्लिम लीग मखलूत गवर्नमेंट कायम करने में शिरकत करे, मगर पहले वायसराय इसका ऐलान कर दें कि उन्होंने कांग्रेस के सदर को वजारत कायम करने की दावत दी है और ये दावत सदर कांग्रेस ने मंजूर करी है। इसके बाद ये मुमकिन होगा कि कांग्रेस मुस्लिम लीग को तआवुन के लिए दावत दे। आखिर में उन्होंने लिखा कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के तआवुन का खैर मकदम करेगी, लेकिन अगर इसने इनकार किया तो कांग्रेस इसके लिए तैयार है कि बग़ैर मुस्लिम लीग के आगे बढ़े। पंडित जवाहरलाल नेहरू की फरमाइश के मुताबिक 12 अगस्त को वायसराय ने सरकारी बयान शाया कर दिया और दूसरे रोज़ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सदर मुस्लिम लीग को ख़त लिखा। ये मुस्लिम लीग और हिंदुस्तान के 10 करोड़ मुसलमानों की सख्त तौहीन थी कि वायसराय ने इस तरीके पर सिर्फ हिंदू कौम की अंजुमन के सदर को गवर्नमेंट कायम करने की दावत दी जिसने किसी पहलू से 12 मई के वजारती बयान की शरायत कबूल नहीं की थी। सदर मुस्लिम लीग ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के ख़त का ये जवाब दिया कि मुझे ये मालूम नहीं है कि आपके और वायसराय के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई है और क्या तय हुआ है। अगर आपको वायसराय ने यह इख्तियार दिया है कि आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल कायम करें और वायसराय ये पहले ही मंजूर और कबूल कर चुके हैं کہ آپ کے مشورے کے مطابق عمل کریں اور اسی طرح اپنی ایگزیکٹو کونسل کی تشکیل کریں، تو اس بنیاد پر یہ حیثیت قبول کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کانگریس کی طرف سے ہندو مسلم مسئلے کے تصفیے اور اس شدید الجھن کو رفع کرنے کے لیے مجھ سے ملیں تو مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوگی۔ پنڈت نہرو نے قائد اعظم کو اس پر یہ جواب لکھا کہ وائسرائے کے دعوت نامے اور کانگریس کی منظوری کے علاوہ ان کے اور وائسرائے کے درمیان کوئی دوسری بات طے نہیں ہوئی، اور ان کو اس کا موقع بھی نہیں ملا کہ وائسرائے سے مل کر وہ مفصل گفتگو کرتے۔ قائد اعظم کے انکار پر اظہار افسوس کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو نے لکھا کہ شاید کے صورتحال پر مزید غور کر کے آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے رضامند ہو جائیں۔ ہندو مسلم مسئلے کے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس پر گفتگو کرنے اور اس کو طے کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے ہیں، مگر اس وقت ہماری تمام تر توجہ عارضی حکومت کی تشکیل کی طرف ہے۔ قائد اعظم نے اس خط کا جواب دیا۔ اس کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو اور قائد اعظم سے مفصل اور طویل گفتگو ہوئی، لیکن پنڈت نہرو عارضی حکومت میں مسلم لیگ کی شرکت کے لیے کوئی ایسی معقول تجویز پیش نہیں کر سکے جو اس قابل سمجھی جاتی کہ منظور کی جائے، حتیٰ کہ کانگریس اس پر فساد ضد سے بھی دستبردار نہ ہو سکی کہ عارضی گورنمنٹ میں وہ مسلمان نمائندوں کی رکن کا نام ضرور پیش کرے گی۔ کانگریس کے اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں تھی کہ وہ بھی مسلمانوں کی نمائندہ ہے۔ ایسے عظیم مقصد کے لیے کہ ہندوستان کے مستقبل کی تعمیر ہندو مسلم اتحاد کی بنیاد پر ہو جس سے دائمی امن کی ضمانت ہو جائے، کانگریس کو اپنا یہ جھوٹا دعویٰ ترک کر دینا چاہیے تھا، لیکن پنڈت جواہر لال نہرو اس پر اڑے رہے، اس لیے قائد اعظم نے انٹریم گورنمنٹ میں شرکت سے انکار کر دیا۔ مسلم لیگ فیصلہ کر چکی تھی کہ 16 اگست 1946 کو یوم ڈائریکٹ ایکشن منایا جائے، وہ منایا گیا۔ یہ ڈائریکٹ ایکشن حکومت برطانیہ کی غلط اور منصفانہ پالیسی کے خلاف تھا، مگر کانگریس نے، لہٰذا پوری ہندو قوم نے اس کو اپنے خلاف قرار دیا۔ یوم ڈائریکٹ ایکشن کا پروگرام سادہ تھا، تمام ہندوستان میں کامل ہڑتال کی جائے، جلسے کیے جائیں، ان میں مسلم لیگ کے ان دونوں ریزولیوشنز کی تشریح کی جائے جو کونسل آل انڈیا مسلم لیگ نے 29 جولائی کو بمبئی میں منظور کیے تھے۔ وہ جمعہ کا دن تھا۔ جمعے کو ہر مسجد میں بلا کوشش و اہتمام مسلمانوں کے جلسے منعقد ہو جاتے ہیں، وہ ہوئے۔ بعض مقامات میں جلوس بھی نکالے گئے۔ ہندوؤں نے کلکتے میں مسلمانوں کے جلوس اور جلسوں پر حملے کیے، وہاں بڑا سخت ہنگامہ ہوا جس میں 5,000 قتل اور 2,000 آدمی زخمی ہوئے۔ 5,000 قتل اور 15,000 آدمی زخمی ہوئے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے اس تیور سے یہ وزارت اختیار کی کہ وزارتی مشن اور وائسرائے کی مرضی کے مطابق مسلم لیگ کی نشستیں خالی چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہ ہوئے۔ انہوں نے وائسرائے سے کہہ دیا کہ ہم نے وزارت اسی شرط پر قبول کی ہے کہ تمام ذمہ داری ہماری ہوگی۔ ہم نے مسٹر جنا کو پیشکش کی مگر انہوں نے قبول نہیں کی، لہٰذا ہم مسلم لیگ کی نشستیں غیر لیگی مسلمانوں سے بھر دیں گے۔ وائس رائے کانگریس کی نازبرداری پر کمر بستہ تھے، انہوں نے یہ بھی منظور کر لیا۔ 24 اگست کو ایک سرکاری اعلان میں شاہ انگلستان کی منظوری سے انٹریم گورنمنٹ کے لیے ارکان کے ناموں کا اعلان ہو گیا، وہ یہ تھے: پنڈت جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، ڈاکٹر راجندر پرساد، مسٹر آصف علی، سی راج گوپال آچاریہ، سرد چندر بوس، ڈاکٹر جان متھائی، سردار بلدیو سنگھ، سر شفاعت احمد، جان جگ جیون رام، سید علی ظہیر اور کاؤز جی، دو مسلمانوں کے نام رہ گئے تھے۔ ان کے متعلق یہ اعلان ہوا کہ وہ بات کو لیے جائیں گے اور یہ کہ گورنمنٹ 20 ستمبر 1946 کو قائم ہوگی۔ وائسرائے کی نشری تقریر۔ اسی روز وائسرائے نے بالکل کانگریس کا وکیل بن کر ایک تقریر نشر کی۔ اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے: آپ نے ان اشخاص کے ناموں کا اعلان سنا ہوگا جو نئی عبوری گورنمنٹ کے ارکان ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ سب لوگ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہندوستان کی راہ آزادی میں یہ ایک بہت بڑا قدم ہے جو آگے بڑھایا گیا ہے، مگر آپ میں سے بعض جو میری تقریر سن رہے ہیں پھر یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ قدم اس طریقے پر اور اس وقت نہیں بڑھانا چاہیے تھا۔ وہ یہی لوگ ہیں جن سے میں اس وقت تخاطب کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ مان لیا ہے کہ آپ وہ لوگ جو نئی گورنمنٹ کی تشکیل کے مخالف ہیں، ملک معظم کی گورنمنٹ کی اس اصل بڑی پالیسی کے خلاف نہیں ہیں کہ ہندوستان کو اپنا مستقبل تعمیر کرنے کے لیے آزاد کر کے وہ اپنے وعدے پورے کرے۔ میرا خیال ہے کہ آپ سب لوگ اس سے بھی اتفاق کریں گے کہ ہم کو فوراً ایک ایسی گورنمنٹ کی ضرورت ہے جو ان سیاسی خیالات کی جہاں تک ممکن ہو زیادہ سے زیادہ نمائندہ ہو جو ملک میں ہیں۔ وہ یہی بات ہے جو میں نے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اگرچہ 14 میں سے 5 نشستیں مسلم لیگ کو پیش کی گئیں، اس کا یقین دلایا گیا کہ آئین وضع کرنے کی اسکیم اسی ضابطے کے مطابق عمل میں آئے گی جو معین کر دیا گیا ہے، اور عبوری حکومت کو موجودہ دستور ہی کے تحت عمل کرنا ہے۔ مگر اس وقت یہ ممکن نہیں ہو سکا کہ مخلوط وزارت بنتی۔ اس ناکامی پر جیسا میں غمگین ہوں، اور کوئی نہیں ہو سکتا، مجھ سے زیادہ اس کا کسی کو یقین نہیں ہو سکتا کہ ہندوستان کی تمام پارٹیوں اور فرقوں کے نفع کے لیے اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایسی مخلوط گورنمنٹ ہے جس میں دونوں بڑی پارٹیوں کی نیابت ہو۔ یہ خیال ہے جس پر میں جانتا ہوں کہ پنڈت جواہر لال نہرو، صدر کانگریس اور ان کے رفقا بھی بڑی مضبوطی سے قائم ہیں۔ میری طرح ان کی کوشش بھی اس میں لگی رہے گی کہ سمجھا بجھا کر مسلم لیگ کو گورنمنٹ میں شریک ہونے پر آمادہ کیا جائے۔ اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس پیشکش کو واضح طور پر بیان کر دوں جو مسلم لیگ کو کی گئی اور اب بھی اس کے لیے حاضر ہے۔ 14 ارکان کی گورنمنٹ میں 5 نشستوں کے لیے 5 نام تجویز کر کے مجھ کو وہ بھیج سکتی ہے، جن میں سے 6 وہ ہوں گے جن کو کانگریس نامزد کرے گی اور 3 اقلیتوں کے نمائندے ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ نام ایسے ہوں جن کو میں قبول کر سکوں اور ملک معظم کی گورنمنٹ منظور کر سکے۔ یہ گورنمنٹ میں شامل کر لیے جائیں گے جس کی فوراً دوبارہ تشکیل کی جائے گی۔ مسلم لیگ کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی اہم مسئلے میں اس کو کثرت رائے سے شکست دے دی جائے گی۔ مخلوط گورنمنٹ صرف اس شرط پر باقی رہ سکتی ہے اور کام کر سکتی ہے کہ دونوں بڑی پارٹیاں مطمئن ہوں۔ میں اس کا خیال رکھوں گا کہ جو نہایت اہم شعبے ہیں وہ انصاف کے ساتھ تقسیم ہوں۔ اخلاص کے ساتھ میں یہ اعتماد کرتا ہوں کہ مسلم لیگ اپنی پالیسی پر دوبارہ غور کرے گی اور گورنمنٹ میں شرکت کا فیصلہ کرے گی۔ ان تیوروں کے باوجود جو اس وقت ہیں، مجھے یہ یقین ہے کہ بڑی پارٹیوں کے درمیان سمجھوتے کے مواقع موجود ہیں۔ یاد رکھیے، اگر لیگ شامل ہونے کا فیصلہ کرے تو عبوری حکومت کی دوبارہ تشکیل ہو سکتی ہے۔ اس دوران میں یہ گورنمنٹ کسی ایک پارٹی یا مذہب کے مفاد میں نہیں بلکہ پورے ملک کے مفاد میں حکومت کرے گی۔ ایک یہ بھی ایسی بات ہے جس کی خواہش کرنی چاہیے کہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی جس قدر جلد ممکن ہو اپنا کام شروع کر دے۔ مسلم لیگ کو میں یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ صوبوں اور مجموعوں کے دستور وضع کرنے کے لیے 16 مئی کے بیان میں جو ضابطہ معین کر دیا گیا ہے، وفاداری کے ساتھ اس کی پابندی کی جائے گی۔ وزارتی وفد کے بیان مورخہ 16 مئی کے پارہ 15 میں کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے لیے جو بنیادی اصول درج کیے گئے ہیں، یا اس میں کہ کوئی بڑا فرقہ وارانہ مسئلہ بغیر دونوں بڑی پارٹیوں کی اکثریت کی رائے کے فیصل نہیں ہو سکے گا، کسی تبدیلی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ کہ کانگریس اس پر راضی ہونے کے لیے تیار ہے کہ اگر تعبیر کے متعلق کوئی نزاع ہو تو وہ وفاقی عدالت میں بھیج دیا جائے گا۔ قائد اعظم کا جواب۔ 25 اگست 1946 کو قائد اعظم نے وائسرائے کی اس تقریر کا جواب دیا۔ افسوس ہے کہ وائسرائے نے کل رات ایسا بیان دیا جو گمراہ کن اور واقعات کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا، اگرچہ 14 میں سے 5 نشستیں مسلم لیگ کو پیش کی گئیں، اگرچہ اس کو یہ یقین دلایا گیا کہ دستور وضع کرنے کی اسکیم پر معینہ ضابطے کے مطابق عمل ہوگا اور نئی عبوری حکومت موجودہ دستور کے مطابق کام کرے گی، تاہم یہ ممکن نہ ہو سکا کہ مخلوط گورنمنٹ حاصل ہو جائے۔ سچ یہ ہے کہ 22 جون کو وائسرائے نے مجھے خط لکھا جس میں بعض تجاویز ایسی تھیں جو بنیادی طور پر اور بڑے حد تک عبوری حکومت کی ان تجاویز سے مختلف تھیں جو 16 جون کے بیان میں درج ہیں، اور ان سے مختلف جن کا مسلم لیگ کو یقین دلایا گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ اس قسم کے ایک خط کی نقل بھی تھی جو انہوں نے پنڈت جواہر لال نہرو کو لکھا تھا۔ یہ مسلم لیگ کے اجلاس سے 1 روز قبل ہوا، اور وائسرائے یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ایک نہایت ہی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور یہ کہ ملک معظم کی گورنمنٹ کی پالیسی اور ان کے طرز عمل کے متعلق پرخطر اندیشے اور بدگمانیاں موجود ہیں۔ مگر اس سب کے باوجود ان کے خط مورخہ 22 جولائی میں اس کے متعلق کچھ نہیں ہیں کہ کانگریس کے فیصلے، کانگریس کے لیڈروں کے بیانات اور اس ہدایت کی روشنی میں جو آسام کے نمائندگان کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو اس لیے دی گئی کہ وہ جیم گروپ سے کوئی تعلق نہ رکھیں، کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے متعلق ہماری کیا روش اور حیثیت ہوگی۔ 31 جولائی کو میں نے وائسرائے کے خط کا جواب دیا اور اس میں صاف صاف یہ بیان کیا کہ اس نئی روش کے متعلق، جو بیان طور پر کانگریس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اختیار کی گئی تھی، ہماری روش کیا ہوگی۔ اگر کانگریس کی خواہشات کی تعمیل مد نظر نہ تھی تو وائسرائے نے ان قطعی تجاویز سے کیوں انحراف کیا جو 16 جون کے بیان میں درج تھیں، اور کیا وائسرائے اس کی تشریح فرمائیں گے کہ ان تجاویز اور یقین دہانیوں سے کیوں انحراف کیا گیا جو ہم سے کی گئی تھیں، اور کس کے نفع کے لیے انہوں نے یہ نئی روش اختیار کی۔ اس کے جواب میں مجھ کو وائسرائے کا خط مورخہ 8 اگست ملا۔ اس میں میرے 31 جولائی کے خط کی رسید تھی۔ یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ انہوں نے اس میں یہ بیان کیا کہ 22 جولائی کے خط میں ان کی جو تجویز ہے وہ وہی ہے جو مسلم لیگ نے جون کے آخر میں منظور کی تھی، یعنی 6, 5 اور 3۔ یہ بالکل غلط ہے، اور میں نے اپنے 31 جولائی کے خط میں ان کو یہ جتا دیا۔ اس خط میں انہوں نے یہ مزید کہا کہ لیگ کے 29 جولائی کے ریزولیوشن کو ملحوظ رکھ کر اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کانگریس کو اس کے لیے دعوت دوں کہ وہ عبوری حکومت کے لیے تجاویز پیش کرے، اور اگر وہ آپ کو کوئی معقول تجویز پیش کرے تو مجھے آپ پر اعتماد ہے کہ آپ وہ ضرور قبول کر لیں گے۔ مجھ کو نہ اس کا کوئی علم تھا اور نہ کوئی اطلاع تھی، اور نہ کوئی علم و اطلاع ہے کہ کانگریس اور وائسرائے کے درمیان کیا واقع ہوا۔ لیکن 15 اگست کو پنڈت جواہر لال نہرو مجھ سے ملنے کے لیے آئے، اور میرا خیال ہے کہ یہ وائسرائے اور پنڈت نہرو کے درمیان پہلے ہی طے ہو گیا تھا۔ یہ محض ایک رسمی بات تھی، اور انہوں نے مجھے پیشکش کی جو یہ تھی کہ کانگریس 14 میں سے 5 نشستیں مسلم لیگ کو دینے کے لیے تیار ہے اور بقیہ 9 کو کانگریس نامزد کرے گی، لیکن جن میں سے ایک ان کی پسند کا مسلمان بھی ہوگا۔ یہ کہ وہ موجودہ دستور کے تحت میں ایگزیکٹو کونسل نہیں بلکہ عارضی قومی حکومت گورنمنٹ بنا رہے ہیں جو موجودہ مجلس واضحان قانون کو جواب دہ ہوگی۔ اور انہوں نے اپنے خط مورخہ 15 اگست میں، جو میرے اسی تاریخ کے خط کے جواب میں تھا، یہ واضح کر دیا کہ وہ بڑے مسئلے پر مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے تیار تو ہیں، لیکن کوئی تجویز ان کے ذہن میں نہیں ہے جو پیش کریں۔ اس پر مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاید آپ کوئی نئی تجویز پیش کر سکیں، اور جب میں نے ایک تجویز پیش کی تو انہوں نے اس کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ کانگریس کا موقف وہی ہے جو 26 جون کو اس نے اپنے دہلی کے ریزولیوشن میں معین کر دیا تھا، اور یہ کہ 10 اگست کو واردھا کے ریزولیوشن میں صرف اس کا اعادہ کر دیا گیا ہے، اور پھر اس سے قبل کہ وہ وائسرائے سے ملنے کے لیے دہلی روانہ ہوئے، 16 اگست کی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہی بات پھر دہرائی۔ میں نے پنڈت جواہر لال نہرو کو مطلع کر دیا کہ ان حالات میں اس کا موقع نہیں ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی یا کونسل ان کی تجویز منظور کر لیں۔ اس وقت سے جس کو تقریباً ایک ہفتہ ہوا، وائسرائے، پنڈت نہرو اور کانگریس کے لیڈر میری غیبت میں بحث و گفتگو کر رہے ہیں، اور سوائے اس سرکاری بیان کے جس میں عبوری حکومت کی تشکیل کا اعلان ہے اور وائسرائے کی نشری تقریر کے، نہ مجھ کو کسی بات کا علم ہوا اور نہ کوئی معلومات مہیا کی گئیں۔ چونکہ وائسرائے نے بغیر یہ بیان کیے ہوئے کہ مجھ سے ان کو کیا جواب ملا، مذکورہ بالا پیش کر ظاہر کرتی ہے، اس لیے میں اپنے اس بیان کے ساتھ وہ مراسلت بھی شائع کر رہا ہوں جو میرے اور ان کے درمیان ہوئی۔ اسی بیان میں قائد اعظم نے یہ بھی کہا، وائسرائے کی نشری تقریر کے متعلق میرا تاثر یہ ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ اور مسلم ہندوستان کو بڑی سخت ضرب لگائی ہے، مگر مجھ کو یقین ہے کہ مسلم ہندوستان اس کو صبر اور ہمت کے ساتھ برداشت کرے گا، اور عبوری حکومت کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں اس کو منصفانہ اور باعزت مقام حاصل کرنے میں جو ناکامی ہوئی ہے اس سے وہ سبق لے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنا وہی سوال دہراتا ہوں، یعنی یہ کہ وائسرائے نے اس سے کیوں انحراف کیا جس کا وزارتی وفد اور وائسرائے نے 16 جون کے بیان میں اعلان کیا تھا، اور ان وعدوں کے خلاف ورزی انہوں نے کیوں کی جو 20 جون کے خط میں انہوں نے مسلم لیگ سے کیے تھے۔ 16 جون اور 22 جولائی کے درمیان وہ کیا درپیش آیا جس کی وجہ سے انہوں نے اس فارمیلے کو بڑی حد تک اور بنیادی طور پر تبدیل کر ڈالا، اور پھر 22 جولائی اور 24 اگست کے درمیان کیا پیش آیا جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھتے چلے گئے اور انہوں نے ایک پارٹی کی گورنمنٹ کو مرکز میں جما دیا۔ وہ اپنی نشری تقریر میں کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں سے تخاطب کر رہا ہوں جنہوں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ اقدام اس طریقے پر اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ وہ میں ہی ایک بد نصیب آدمی تھا جس نے یہ مشورہ دیا، اور میری اب بھی یہ رائے ہے کہ انہوں نے جو اقدام کیا ہے وہ نہایت درجہ عقل کے خلاف ہے۔ اس میں بڑے خطرناک نتائج مضمر ہیں، اور انہوں نے 3 ایسے مسلمانوں کو نامزد کر کے مسلمانوں کے دلوں میں زخم بھی لگایا اور ان کی توہین بھی کی، جن کو وہ جانتے ہیں کہ نہ ان کو مسلمانوں کا اعتماد حاصل ہے اور نہ مسلمانوں میں ان کی کوئی عزت ہے، اور ابھی 2 نام باقی ہیں جن کا اعلان ہوگا۔ وائسرائے نے اب بھی وہی راگ الاپ رہے ہیں کہ ہم یعنی مسلمان ملک معظم کی اس پالیسی کے خلاف نہیں ہیں کہ وہ ہندوستان کو آزاد کر کے اپنے وعدے پورے کرے۔ بے شک ہم اس کے خلاف نہیں ہیں کہ ہندوستان کے باشندوں کو آزادی ملے، اور ہم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہندوستان کے مسئلے کا محض یہ ایک حل ہے کہ ملک ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم ہو، اور دونوں دولتوں میں اقلیتوں کے لیے ہر ممکن تحفظ ہو۔ دونوں بڑی قوموں کے لیے یہ حقیقی آزادی ہوگی۔ وائسرائے لاپرواہی کے ساتھ یہ کیسے کہے جا رہے ہیں کہ وزارتی مشن کے بیانات کے بیان کی تعبیرات میں جو اختلافات ہوں وہ وفاقی عدالت سے رجوع کیے جائیں۔ اول تو بیان میں ایسی کوئی دفعہ نہیں ہے جس کی روح سے نہ نظر لیڈ فیڈرل کورٹ میں بھیجا جائے۔ دوسرا یہ کہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کی کارروائی کا آغاز ہم وفاقی عدالت میں مقدمے بازی سے کریں گے۔ کیا وہ یہی اسپرٹ ہے جس میں وہ دستور وضع ہوگا جو برصغیر کے 50 کروڑ انسانوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہونے والا ہے؟ اگر وائسرائے کی یہ اپیل مخلصانہ ہے تو ان کو چاہیے کہ معین تجاویز کی صورت میں مسلم لیگ کو پیش کریں اور اپنے عمل سے اس کا ثبوت دیں۔ باب نمبر 24، عبوری حکومت میں مسلم لیگ کی شرکت۔ عبوری حکومت کا اعلان کرنے کے بعد وائسرائے طیارے پر کلکتے گئے تاکہ وہاں جو کچھ ہوا اس کا خود معائنہ کریں۔ انہوں نے معائنہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر دونوں قوموں کے درمیان کسی قسم کا سمجھوتا نہ ہوا تو جو کلکتے میں ہوا وہ کسی نہ کسی حد تک ہندوستان میں ہر جگہ ہوگا۔ اس سے وائسرائے کے طرز عمل اور پالیسی میں نمایاں تبدیلی ہوئی۔ وائسرائے کی رائے بدلی۔ لارڈ ویول نے دہلی واپس آ کر 27 اگست کو گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو سے ملاقات کی اور ان کو اپنے اس تاثر سے آگاہ کیا کہ اگر مرکز میں اور بنگال میں مخلوط حکومتیں قائم نہ ہوئیں تو تمام ہندوستان میں یہی ہوگا جو کلکتے میں ہوا۔ وائسرائے اس کے قائل ہو گئے تھے کہ تمام فتنے کی جڑ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں صوبوں کی مجموعہ بندی کے متعلق کانگریس کی تعبیر ہے، اور ہندوستان میں امن کے ساتھ انتقال اختیار صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ کانگریس یہ صاف بیان شائع کرے کہ جب تک نئے دستور کے تحت نئے انتخابات ہوں صوبے انہی مجموعوں میں رہیں گے جن میں وزارتی وفد نے انہیں رکھا ہے۔ وائسرائے نے اس ملاقات میں یہ بات واضح کر دی کہ جب تک یہ مسئلہ طے نہ ہو جائے وہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کی ذمہ داری نہیں لیں گے۔ انہوں نے مسٹر گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو کو ایک تجویز فارمولہ کا مسودہ دیا جس پر ان کو توقع تھی کہ تصفیہ ہو جائے گا۔ وہ فارمولہ درج ذیل ہے۔ فرقہ وارانہ سمجھوتے کے مفاد میں کانگریس 16 مئی کے بیان کے اس ارادے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے کہ صوبے سیکشنوں فریقوں اور گروپوں مجموعوں سے بشرطے کہ وہ قائم ہو جائیں اس وقت تک علیحدگی کا حق استعمال نہیں کریں گے جب تک نئے آئینی انتظامات نافذ العمل نہ ہوں، اور پہلے انتخابات ہونے کے بعد 16 مئی کے بیان کے پارہ 19 کے تحت فیصلہ ہو۔ گاندھی نے کہا کہ ان کے خیال میں یہ ایسا معاملہ ہے جس کا عبوری حکومت کو فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن وائسرائے نے اس کی تردید کی اور کہا کہ یہ معاملہ کانگریس سے متعلق ہے جس نے مشن کی تعبیر سے اختلاف کیا ہے۔ گاندھی مشن کی تعبیر پر قانونی بحث کرنے لگے۔ اس کے جواب میں وائسرائے نے کہا کہ میں سادہ آدمی ہوں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ مشن کا منشا کیا تھا اور لازمی مجموعہ بندی منصوبے کی اصل بنیاد ہے۔ بلاآخر گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو وہ فارمولہ اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، مگر گاندھی کو ایسا برا معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنی قیام گاہ پر واپس پہنچتے ہی وائسرائے کو خط لکھا جس میں انہوں نے وائسرائے کے اس لہجے کی شکایت کی جو دوران گفتگو میں انہوں نے اختیار کیا تھا، اور اس دھمکی کے ساتھ کہ وہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا اجلاس طلب نہیں کریں گے۔ انہوں نے لکھا، اگر معاملہ یہ تھا تو ان کو یہ نہ چاہیے تھا کہ وزارت بنانے کے لیے نہرو کو دعوت دیتے और जब वो ये कर चुके तो इनको ये चाहिए कि वो अपने किए को पलटें और कोई दूसरी ऐसी वजारत बनाएं जिस पर इनको एतमाद हो। अगर हिंदुस्तान में दाखिली अमन व इंतज़ाम कायम रखने के लिए बरतानवी अफवाज को यहाँ रखना ही है तो बुरी हुकूमत महज एक तमाशा हो जाएगी। कांग्रेस ये नहीं कर सकती कि हिंदुस्तान के मुतहर्रिब अनासर से अपनी मर्ज़ी मनवाने के लिए बरतानवी अफवाज को इस्तेमाल करे, ना कांग्रेस से ये तवक्को की जा सकती है कि जिस रविश को वो गलत समझे इसे इसलिए इख्तियार कर ले कि बंगाल में एक वहशियाना मुजाहरा हो गया है। इससे मरूब और मुतासर होने का नतीजा ये होगा कि इस कस्म की वारदात के लिए और हौसले बढ़ेंगे। कांग्रेस हिंदुओं और मुसलमानों के मिजाज को वायसराय और हर बरतानवी से ज़्यादा जानती है। अगर वायसराय को इस कांग्रेस गवर्नमेंट पर पूरा एतमाद नहीं है जिसका उन्होंने ऐलान किया है तो इनको चाहिए कि अपना फ़ैसला बदल दें। इसके बावजूद वायसराय की राय यही थी कि अगर कांग्रेस का इरादा वही है जो मिस्टर गांधी ने बयान किया तो कांग्रेस के बरसर इकतदार रहने का नतीजा ये होगा कि हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में खाना जंगी की हालत पैदा हो जाएगी। उन्होंने पंडित नेहरू को लिखा कि वो इनका फार्मूला वर्किंग कमेटी में पेश करें। वायसराय को ये तवक्को थी कि अगर कांग्रेस फार्मूला मुस्तरद करेगी तो बुरी हुकूमत में शिरकत से भी इनकार करेगी। इस सूरत में वो खबरगीर गवर्नमेंट से काम चला लेंगे और फिर शायद मुल्क मौसम की गवर्नमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना को मशवरे के लिए लंदन बुलाए। मगर कांग्रेस ऐसी कहाँ थी कि एक मरतबा तकर्रुर का परवाना हासिल करने के बाद इख्तियार से दस्तबरदार हो जाती। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वायसराय को जवाब दिया मगर गोल, जिसका हासिल ये था कि कांग्रेस मजमुआ बंदी के मामले में वजारती मिशन और वायसराय की ताबीर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने फेडरल कोर्ट से रुजू करने के तरीके पर इसरार किया। वायसराय इस पर जमे रहे कि ये मामला कानूनी और अदालती नहीं बल्कि अमली है और कांग्रेस को वजारती वफ्त और वायसराय की ताबीर मंजूर करनी चाहिए, लेकिन इस मौका पर मुल्क मौज़म की गवर्नमेंट ने इनका पूरा साथ नहीं दिया। वो लेबर गवर्नमेंट थी, उसने वायसराय को हिदायत कर दी कि वो कोई ऐसी कार्रवाई ना करें जिससे हुकूमत बरतानिया और कांग्रेस के ताल्लुकात मुनक़ता हों, और इसके इस्तराब में भी ज़ाहिर किया कि वही उबूरी हुकूमत जिसका ऐलान हो चुका था बाख्तियार रहे। बिला आखिर इन्हीं हालात में 2 सितंबर को उबूरी हुकूमत कायम हो गई और इसके साथ ही बम्बई और अहमदाबाद में फ़िरका वाराना हंगामे हुए। 7 अगस्त को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो से तकरीर नशर की। इसमें उन्होंने कहा, उबूरी हुकूमत एक स्कीम का जुज़ है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली भी शामिल है। आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हिंदुस्तान का दस्तूर वज़ा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जल्द मुनक़द होगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में जो फरीक और मजमू मुन किए गए हैं इनके मुतालिक बड़ी गर्म बहसें हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस इन फरीकों में बैठने के लिए तैयार है जो मजमुओं की तश्कील पर गौर करेंगे और वाकई वो ये मंजूर कर चुकी है। मैं अपनी तरफ से और अपने रफ़क़ा की तरफ से ये ऐलान कर देना चाहता हूँ कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को ना जंग का अखाड़ा बनाना चाहते हैं और ना इसका कि एक नुक्ता नज़र को दूसरे नुक्ता नज़र पर मुसल्लत किया जाए। वो मुतमईन और मुत्तहिद हिंदुस्तान की तामीर का तरीक़ा नहीं है। जिस बात की हमको तलाश है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रजामंदी के साथ मुत्तफ़िका और मुत्तहिदा हल मुहैया हो जाए। हम कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में इस इरादे से जाएंगे कि तमाम नज़ाई मसाइल पर समझौते की मुत्तहिदा बुनियाद मुहैया की जाए। मैं अपनी और अपने रफ़क़ा की तरफ से इनको दावत देता हूँ जिनको हमसे इख्तलाफ़ है कि बिला ऐसे वादों और माहदों के जिनसे पाबंदी आयद हो बराबर वालों की हैसियत से कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में शिरकत करें। यह हो सकता है कि जब वो मिलेंगे और मुश्तरका काम इनके सामने होगा तो इनकी तमाम दुश्वारियां रफ़ा हो जाएंगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये तकरीर बज़ाहिर बड़ी शीरीं थी, मगर ये याद रखने की बात है कि 16 मई के बयान की जो ताबीर 25 मई 1946 के बयान में वजारती मिशन ने शाया की थी वो कांग्रेस ने उबूरी गवर्नमेंट की तश्कील तक कबूल नहीं की थी और वो ताबीरात मजमुओं की तश्कील ही के मुतालिक थीं। इत्तेफाक से दूसरे ही रोज़ डेली मेल के नुमाइंदे ने कायद आज़म से मुलाकात की और इसने ये सवाल किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू की हालिया नशरी तकरीर के मुतालिक अब क्या कहते हैं, जिसमें उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि कांग्रेस इससे इत्तेफाक करती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली इलाका वाराना फ़िरकों में बैठे। जवाब में कायद आज़म ने मुस्कुरा कर कहा, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मुसम्मम उमूमी एलानात नहीं हैं बल्कि एक मुफस्सल बयान है जिसमें कांग्रेस ये बताए कि वो किस बात की पाबंद है और किसकी नहीं है। जो मसला नजाई है इसके मुतालिक इसको मुअय्यन और साफ बयान देना चाहिए। मिस्टर हैनली, नुमाइंदा डेली मेल ने कहा, आपके मुखालिफ और नुक्ताचीन आप पर यह इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपका तर्ज अमल कतई इन्हदामी है और इसका अंजाम सिर्फ खाना जंगी होगा। अब तक कायद आज़म सुकून से गुफ्तगू कर रहे थे, मगर नामा निगार के इस फ़िक्रे से इनके मिजाज में हरारत पैदा हो गई और उन्होंने कहा, यह बात अगरचा सही है कि अगर इनको इस पर मजबूर कर दिया गया तो कोई मुसलमान हिफाजत खुद इख्तियारी करने से डरेगा नहीं, और ये कि मेरा तर्ज अमल इन्हदामी है ये खूनरेजी से बचने के लिए है और हिंदुस्तान में वो हालत पैदा करने के लिए है कि दोनों कौमें दोस्त हमसायों के तौर पर रह सकें। इसके लिए मैं ये तामीरी हल पेश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान कायम किया जाए। इस दौरान में वायसराय ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से गुफ्तगू की और 16 सितंबर को वो कायदे आज़म से मिले। ये बड़ी मुफसल मुलाकात थी। इसके बाद वो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी से मिले और फिर कायदे आज़म से। उन्होंने पंडित नेहरू और कायदे आज़म को इसके लिए आमादा किया कि बाहम मिलकर मामलात पर गुफ्तगू करें। कायदे आज़म हसब मामूल खुशी से इसके लिए राज़ी हो गए और ये मुलाकात हुई और दोनों के दरमियान ख़तो किताबत हुई। इस गुफ्तगू के दौरान में खुद गांधी की तहरीक से नवाब भोपाल बीच में आ गए और उन्होंने फरीकैन के दरमियान समझौते की कोशिश की। इन्हीं की वसातत से कायदे आज़म और गांधी बाहम मिले और एक फार्मूले पर इनमें इत्तेफाक़ राय हो गया। वो मुत्तफ़िका फार्मूला ये था, कांग्रेस इससे इख्तलाफ नहीं करती और ये कबूल करती है कि अब मुस्लिम लीग हिंदुस्तान के मुसलमानों की बड़ी गालिब अक्सरियत की मजाज और नुमाइंदा जमात है, नुमाइंदा अंजुमन है। इस एतबार से और जमहूरी उसूलों के मुताबिक वो तन्हा मुसलमानों ने हिंद की नयाबत का ऐसा हक रखती है कि इसमें कलाम नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं कर सकती कि इस पर कोई बंदिश या कैद आयद की जाए कि वो अपने अरकान में से जिसको मुनासिब समझे अपना नुमाइंदा मुंतखब करे। लेकिन जिस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने ये फार्मूला आया तो उन्होंने कायदे आज़म को लिखा, मैं ये महसूस करता हूँ कि यह फार्मूला अच्छे अल्फाज में नहीं लिखा गया। इसकी तह में जो मकसद है इस पर हमको एतराज़ नहीं है। इंतखाबात के नतायज के बिना पर हम ये कबूल करने को तैयार हैं कि मुस्लिम लीग हिंदुस्तान के मुसलमानों की बहुत ही गालिब अक्सरियत की नुमाइंदा मिजाज है और जमहूरी उसूलों के मुताबिक इसके इस हक़ पर कोई एतराज़ नहीं कर सकता कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की नयाबत करती है। लेकिन बिल्कुल इन्हीं वजूहों की बिना पर मुस्लिम लीग को ये भी तस्लीम करना चाहिए कि कांग्रेस गैर मुस्लिमों और इन मुसलमानों की नुमाइंदा मजाज है जो कांग्रेस के साथ शरीक हैं। कांग्रेस इस पर रजामंद नहीं हो सकती कि अपने अरकान में से जिसको वो नुमाइंदा मुंतखब करना मुनासिब समझे इसमें इस पर बंदिशों या क़ुयूद आयद की जाएँ। इसलिए हम ये तजवीज़ पेश करते हैं कि किसी फार्मूला की ज़रूरत नहीं है और हर अंजुमन अपनी अपनी सलाहियत की बुनियाद पर कायम रहे। बिला आखिर गांधी ने यह भी कह दिया कि मैंने बग़ैर सोचे समझे एक बात मंजूर कर ली थी और इस गुफ्तो शनीद और फार्मूले का कोई नतीजा बरामद ना हुआ। ये गुफ्तो शनीद बैक वक्त तीन तरफ हो रही थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान, कांग्रेस और वायसराय के दरमियान और मुस्लिम लीग और वायसराय के दरमियान। 2 अक्टूबर को कायदे आज़म और वायसराय इस पर मुत्तफिक हो गए कि दौरान गुफ्तगू में जो नुकात पैदा हुए थे और जिन पर गौर करके वायसराय को जवाब देना था कायदे आज़म वो लिखकर इनको भेज दें। चुनाचा कायदे आज़म ने 4 अक्टूबर को मुंदरजा ज़ेल नुकात लिखकर वायसराय को भेज दिए। नंबर 1, एग्जेक्टिव काउंसिल के अरकान की मजमू तादाद 14 होगी। नंबर 2, जिन 6 अरकान को कांग्रेस नामजद करेगी इनमें एक पस्त अकवाम का नुमाइंदा होगा, लेकिन यह ना समझा जाए कि मुस्लिम लीग पस्त अकवाम के नुमाइंदे का इस तरह इंतखाब पसंद या कबूल करती है कि इसकी कतई जिम्मेदारी वायसराय और गवर्नर जनरल की है। नंबर 3, कांग्रेस अपने बकिया अरकान के हिस्से में अपनी पसंद का मुसलमान शरीक ना करे। नंबर 4, तहफ़ ये एक मुसलमा तर्ज अमल होना चाहिए कि बड़े फ़िरका वाराना मसाइल में अगर हिंदू और मुस्लिम नुमाइंदों की अक्सरियत मुखालिफ हो तो इनका कोई फ़ैसला ना किया जाए। नंबर 5, मुतबादिल या नौबती नायब सदर अक्वाम मुत्तहदा की कॉन्फ्रेंस के तरीक़े पर इस तरह मुकर्रर किया जाए जो फ़िरकों के लिए मुनसिफाना हो। नंबर 6, अकलियतों के 3 नुमाइंदे चुनने में मुस्लिम लीग से मशवरा नहीं किया गया, यानी सिख, देसी ईसाई और पारसी के, اور یہ نہ سمجھا جائے کہ مسلم لیگ نے یہ بات منظور کر لی، لیکن آئندہ اگر موت، استعفیٰ یا کسی اور وجہ سے جگہ خالی ہو اور ان اقلیتوں کے نمائندوں کے انتخاب کی ضرورت ہو تو مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کے مشورے سے وہ چنے جائیں۔ نمبر 7، نہایت اہم شعبے، پورٹ فولیوز مسلم لیگ اور کانگریس دونوں بڑی پارٹیوں کے درمیان مساوی طور پر تقسیم کیے جائیں۔ نمبر 8، مذکورہ بالا نکات کانگریس اور مسلم لیگ یعنی دونوں پارٹیوں کی رضامندی کے بغیر نہ تبدیل کیے جائیں اور نہ ان میں کوئی ترمیم ہو۔ نمبر 9، طویل المیاد منصوبے کا تصفیہ اس وقت تک ملتوی رہے کہ بہتر فضا پیدا ہو اور مذکورہ بالا نکات پر اتفاق ہو اور عبوری حکومت کی دوبارہ تشکیل ہو اور وہ قطعی طور پر قائم ہو۔ وائسرائے نے اپنے 4 اکتوبر کے خط میں ان نکات کا حسب ذیل جواب دیا۔ نمبر 1، اس پر اتفاق ہے۔ نمبر 2، آپ نے جو کچھ لکھا میں نے اس کی طرف توجہ کی اور میں یہ منظور کرتا ہوں کہ یہ ذمہ داری میری ہے۔ نمبر 3، میں یہ منظور نہیں کر سکتا کہ ہر پارٹی کو اس کی مساوی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے نمائندے نامزد کرے۔ نمبر 4، مخلوط گورنمنٹ میں پالیسی کے بڑے مسائل پر فیصلہ کرنا اس صورت میں ناممکن ہے کہ مخلوط گورنمنٹ کی بڑی پارٹیوں سے کسی ایک طریقہ کار کی مخالفت ہو۔ میرے موجودہ رفقہ کار اور میں اس سے متفق ہیں کہ کابینہ کا بڑا فرقہ وارانہ مسائل کو کثرت رائے سے طے کرنا مہلک ہوگا۔ عبوری حکومت کی قابلیت اور اس کا وقار اس پر منحصر ہوگا کہ کابینہ کے اجلاس سے قبل دوستانہ گفتگو کے ذریعے اختلافات رفع کر لیے جائیں۔ مخلوط گورنمنٹ یا تو سمجھوتوں سے چلتی ہے یا بالکل نہیں چلتی۔ نمبر 5، متبادل یا نوبتی نائب صدر سے عملی دشواریاں پیدا ہوں گی اور میں اسے مناسب نہیں سمجھتا، مگر میں یہ انتظام کر دوں گا کہ مسلم لیگ کے ایک رکن کو نامزد کروں جو گورنر جنرل اور وائس پریزیڈنٹ کی غیر حاضری میں کابینہ کی صدارت کرے۔ میں کابینہ کی رابطہ کمیٹی کا نائب صدر بھی مسلم لیگ کے رکن کو مقرر کر دوں گا جو بہت ہی اہم جگہ ہے۔ میں اس کمیٹی کا چیئرمین ہوں اور ماضی میں برابر اس کی صدارت کرتا رہا ہوں، لیکن آئندہ خاص ہی مواقع پر صدارت کروں گا۔ نمبر 6، میں یہ منظور کرتا ہوں کہ ان تینوں نشستوں کے لیے تقرر کرنے سے قبل دونوں پارٹیوں سے مشورہ کیا جائے گا۔ نمبر 7، موجودہ حالات میں کابینہ کے تمام پورٹ فولیو بڑے اہم ہیں اور یہ رائے کا معاملہ ہے کہ کون سے پورٹ فولیو سب سے زیادہ اہم ہیں۔ اقلیتوں کے نمائندوں کو بھی بڑے شعبوں کے حصے سے خارج نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بھی مناسب ہوگا کہ مسٹر جگ جیون رام کے پاس لیبر کا پورٹ فولیو بدستور رہے، لیکن اس پابندی کے ساتھ کہ وہ پورٹ فولیو جو نہایت اہم ہیں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان مساوی طور پر تقسیم کیے جائیں گے۔ تفصیلات گفت و شنید سے طے ہوں گی۔ نمبر 8، میں اتفاق کرتا ہوں۔ نمبر 9، چونکہ کابینہ میں شرکت کی بنیاد 16 مئی کے منصوبے کی منظوری ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بمبئی کے ریزولیوشن پر نظر ثانی کرنے کے لیے مسلم لیگ کے کونسل کا جلسہ طلب کیا جائے۔ ان نکات میں جو وائسرائے نے منظور کیے اور جن سے اتفاق کیا، کانگریس نے ان میں سے بھی کئی اہم سے اختلاف کیا۔ اس کے بعد جب قائد اعظم وائسرائے سے ملے تو انہوں نے وائسرائے کے سامنے یہ تجویز پیش کی، اگر کانگریس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے حصے کے ارکان میں ایک مسلمان کو نامزد کرے تو مسلم لیگ کو بھی یہ حق ہو کہ وہ پست اقوام یا دوسری اقلیتوں میں سے جس شخص کو چاہے اپنی طرف سے نامزد کرے۔ وائسرائے نے تسلیم کیا کہ مسلم لیگ یہ کر سکتی ہے، اور اسی روز یعنی 12 اکتوبر 1946 کو ایک خط میں انہوں نے اپنے اس قول کی توثیق کی۔ ورکنگ کمیٹی آل انڈیا مسلم لیگ نے، جس کا اجلاس 7 اکتوبر سے 14 اکتوبر تک دہلی میں منعقد رہا، 13 اکتوبر کو یہ فیصلہ کیا کہ صدر آل انڈیا مسلم لیگ وائس رائے کو وہ خط بھیج دیں جس کا مسودہ اس نے منظور کیا ہے۔ مذکورہ بالا خط حسب ذیل تھا۔ ورکنگ کمیٹی آل انڈیا مسلم لیگ نے پورے معاملے پر اچھی طرح غور کیا اور مجھے یہ بیان کرنے کا اختیار دیا کہ آپ نے عبوری گورنمنٹ قائم کرنے کے لیے جس بنیاد اور اسکیم کا فیصلہ کیا ہے اور جس کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ یہ آپ نے ملک معظم کی گورنمنٹ کی اجازت سے کیا ہوگا، اس کو ورکنگ کمیٹی پسند نہیں کرتی۔ اس لیے کمیٹی نہ آپ کے اس فیصلے سے اتفاق کرتی ہے جو پہلے ہو چکا ہے، اور نہ ہی اس انتظام سے جو آپ پہلے ہی کر چکے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اس فیصلے کا مسلط کرنا 8 اگست 1940 کے اعلان کے خلاف ہے، لیکن چونکہ آپ ہی کے فیصلے کے مطابق ہم کو یہ حق حاصل ہے کہ ایگزیکٹو کمیٹی کے لیے مسلم لیگ کی طرف سے 5 ارکان نامزد کریں، میری کمیٹی نے مختلف وجوہات کی بنا پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسلمانوں اور دوسرے فرقوں کے مفاد میں یہ مہلک ہوگا کہ مرکزی حکومت کے انتظام کا پورا میدان کانگریس کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا جائے۔ علاوہ ازیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس پر مجبور کیا جائے کہ عبوری حکومت میں آپ ایسے مسلمانوں کو لیں جن کی نہ مسلمانوں میں عزت ہو اور نہ ان پر مسلمانوں کو اعتماد ہو، جس کے نتائج بڑے سخت ہوں گے، اور بالآخر بہت سی دوسری نہایت وزنی بنیادوں اور وجوہ کی بنا پر جو ظاہر ہیں، جن کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی 14 اگست کی نشری تقریر اور 2 خطوط مورخہ 12 اکتوبر اور 14 اکتوبر 1946 کی شرائط کے مطابق، جن کی تشریحات اور یقین دہانیاں ہیں، مسلم لیگ کی طرف سے 5 ارکان کا تقرر کر دیا جائے۔ وائسرائے کو یہ خط بھیجا گیا، ملا، اور اسی روز ایک خط کے ذریعے قائد اعظم سے انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ مجوزہ نام بھیج دیں۔ مندرجہ ذیل نام بھیجے گئے، نمبر 1 لیاقت علی خان، نمبر 2 آئی چندریگر، نمبر 3 سردار عبد الرب نشتر، نمبر 4 راجہ غزنفر علی خان، نمبر 5 مسٹر جنرل ناتھ منڈل۔ یقیناً منڈل کا نام کانگریس کی اس ضد کے جواب میں بھیجا گیا کہ وہ اپنی طرف سے کسی مسلمان کو ضرور نامزد کرے گی، اور واقعی اس نے یہ کیا، اور نیز اس دعوے کی بنیاد قائم کرنے کے لیے کہ اگر کانگریس حکومت میں ایک مسلمان نمائندہ بھیج کر یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ اس کو مسلمانوں کی نیابت کا حق حاصل ہے، تو اس کو یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ اسی وجہ سے مسلم لیگ کو بھی پست اقوام کی نمائندگی کا حق حاصل ہے۔ وائسرائے نے حسب ذیل شعبے میں مسلم لیگ کے نمائندوں کو دیے، فائنانس مسٹر لیاقت علی خان، آئین و قانون مسٹر جوگندر ناتھ منڈل، تجارت مسٹر آئی چندریگر، ڈاک اور فضائیہ مسٹر عبد الرب نشتر، حفظان صحت راجہ غزنفر علی خان۔ قائد اعظم نے اپنے خط میں اس پر اظہار افسوس کیا کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان شعبوں کی تقسیم منصفانہ نہیں ہوئی۔ مسلم لیگ کی شرکت سے عبوری حکومت کامل ہو گئی، مگر مسلم لیگ ان حالات میں شریک ہوئی کہ کانگریس نے اس کو یہ یقین نہیں دلایا تھا کہ صوبوں کی مجموعہ بندی اور مجموعوں میں صوبوں اور مجموعوں کے دستور 16 مئی کے وزارتی بیان کی شرائط کے مطابق وضع کرنے سے وہ متفق ہے۔ اس کے برخلاف وہ اپنی ذہنی تعبیرات کی پابندی پر اصرار کرتی رہی، لیکن جس وقت سے مسلم لیگ عبوری حکومت میں شامل ہوئی، مسٹر نہرو نے اس پر اصرار شروع کیا کہ مسلم لیگ اپنا بمبئی ریزولوشن منسوخ کر کے 16 مئی کا منصوبہ منظور کرے۔ 23 اکتوبر کو انہوں نے وائسرائے کو اس کے لیے خط لکھا، مگر مسلم لیگ کا خود یہی مطالبہ تھا کہ کانگریس 16 مئی کا وزارتی بیان منظور کرے۔ 16 مئی کے بیان کی جان مجموعوں کی اسکیم تھی، اسی سے کانگریس کو انحراف تھا اور مسلم لیگ کو دلچسپی تھی۔ مسلم لیگ کے نزدیک کانگریس نے 16 مئی کا بیان منظور نہیں کیا تھا، اور اسی حالت میں وائسرائے نے اس کو عبوری حکومت قائم کرنے کی دعوت دی تھی۔ وائسرائے اور حکومت برطانیہ کی طرف سے یہ بڑا خطرناک اقدام تھا، اور اس کے ساتھ ہی مسلم لیگ سے یہ اصرار کرنا بالکل بے معنی کہ وہ 16 مئی کا بیان منظور کرے۔ اس وقت عبوری حکومت میں مسلم لیگ اور کانگریس دونوں ایک ہی حیثیت میں تھیں، دونوں نے وزارتی وفد کی اسکیم کو مسترد کیا اور دوبارہ قبول کیے عبوری حکومت میں آئیں۔ فرق یہ تھا کہ کانگریس جھوٹا دعویٰ کر رہی تھی کہ اس نے قبول کر لیا ہے، اور مسلم لیگ تسلیم کر رہی تھی کہ اس نے مسترد کر دیا ہے۔ ان تمام کوتاہیوں اور سابقہ غلطیوں کے باوجود کانگریس صاحب اکثریت پارٹی تھی، اس کے لیے موقع تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک اور مسلم لیگ کے ساتھ مساویانہ بنیاد پر تعاون کر کے وہ خطرات اور اندیشے رفع کر دیتی جو مسلمان گزشتہ کئی سال سے برملا بیان کر رہے تھے۔ مگر نہیں، کانگریس نے عبوری اختیار حاصل کرتے ہی یہ اعلان شروع کر دیا کہ وہ قومی گورنمنٹ ہے، اور پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ طرز عمل اختیار کیا گویا وہ وزیر اعظم ہیں۔ مسٹر پٹیل کے پاس امور داخلہ اور نشریہ کے شعبے تھے، انہوں نے ایسے تمرد اور ایسی تمکنت سے ان شعبوں کا انتظام کیا کہ مسلمانوں کو وہ غیر اور جابر حکومت کا سا تسلط محسوس ہوا۔ یہاں پر پارٹ 17 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ سننے کے لیے پارٹ 18 سماعت فرمائیے۔